ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بهجة محمد وعلى محمد. عظیم الشان ہستی کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیوی کی زندگی کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے سامنے چند نکات واضح ہوں, بالاخص مسئلہ فدق کے حوالے سے, اور بیوی کی شخصیت کی مظلومیت کے حوالے سے ہم اور آپ باخبر ہو سکیں. بیوی کی شہادت کی تسلیت اپنے وقت کے امام حضور حضور پیش کرنے کے لیے, اور بیوی کی ذات بابرکت کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے, اور خدا نبتال کے سامنے اس شہادت اور گواہی کے ساتھ کہ ہم ان معظمہ کے ماننے والے ہیں, ان کی اولاد کے چاہنے والے ہیں, اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں. تین دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کی بہت ساری گتھیوں کو حل کرنے میں, سلجھانے میں ہمیں مدد دی ہے. یہ واقعات مختلف مکاتب فکر کے نزدیک مختلف آراء کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے اندر دو رائے بنانا بہت آسان ہے, کچھ واقعات ایسے ہیں جن کے اندر دو فرقے ملوث ہیں لیکن دو رائے بنانا بہت مشکل ہے. ایک رائے کے سوا دوسرے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے. ظاہر اگر کسی فرقے کے سامنے کوئی ایسا واقعہ آ جائے جس میں مخالف فرقے کی رائے مضبوط ہو رہی ہو, تو اس کے پاس صرف ایک راستہ ہوتا ہے, یا واقعے کی تاویل کرے یا واقعے کو چھپانے کی کوشش کرے. مثلا اگر آپ واقعہ غدیر کو دیکھیں, واقعہ غدیر قم میں دو رائے بنانا ممکن نہیں ہے. واقعہ غدیر قم 100% امیر المومنین کی فضیلت کا واقعہ ہے, اس میں کوئی دوسرا راستہ ممکن نہیں ہے. اب اگر کوئی ایسا فرقہ ہو جو امیر المومنین کی فضیلت کو چھپانا چاہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں. چونکہ غدیر قم کو چھپا نہیں سکتا کہ ایک راستہ یہ تھا کہ وہ چھپا لے, چھپا نہیں سکتا, تو دوسرا راستہ یہ کہ تعویل کرے, تعویل کرے اور مثال کے طور پر کہے کہ من کنت مولا میں مولا کا مطلب کچھ اور ہے, مولا کا مطلب ولی نہیں ہے. یہ ایک طریقہ کار رہے گا, یا مخالف فرقہ واقعے کو چھپا دے گا, چھپانا ممکن نہیں ہے تو واقعے کی تعویل کرے گا, اس کا کوئی اور معنی پیش کرے گا. لیکن غدیر قم میں چھپانا ممکن نہیں تھا تو انہوں نے تعویل کی کوشش کی. یوں احساس ہوتا ہے جیسے بیوی کے معاملے میں واقعہ ایسا ہی ہے, دو رائے نہیں بن سکتی, ایک ہی رائے بنے گی, تعویل بھی نہیں کر سکتے. راستہ ان کے پاس جو رہ گیا وہ یہ کہ اس واقعے کو چھپا دیا جائے, واقعے کو چھپا دیا جائے. لہٰذا اگر آپ ایک عام اہل سنت سے مسئلہ فدق کے بارے میں معلوم کریں تو زیادہ تر لوگ آگاہ نہیں ہوں گے, زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہوں گے. مثلا کسی عام اہل سنت مسلک سے واقع جمل کے بارے میں معلوم کریں, جنگ جمل کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے, زیادہ تر نہیں جانتے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعات بہت صریح ہیں ایک رائے بنانے کے لیے, اگر کوئی یہ دیکھے کہ جمل کا واقعہ پیش آیا جس میں خلیفہ وقت کے خلاف ان کی ٹرمنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے بغاوت کی گئی ہے, تو اس میں دو رائے کیا بنیں گی؟ ایک ہی رائے بن سکتی ہے کہ خلیفہ وقت حق پہ تھا اور جو اس کے مقابل پہ تھا وہ باطل تھا. اگر کوئی مثال کے طور پر بیوی کے واقعے کے اندر دیکھے اور فدق کے واقعے کا جائزہ لے, تو دو رائے کیا بنائے گا؟ سادہ ترین کام یہ تھا کہ اس واقعے کو چھپا دیا جائے, واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ اتنے مسلمات میں سے تھا کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت کرے تو واقعہ نظر انداز نہیں کر سکتا, اس کو کچھ نہ کچھ جائزہ لینا پڑتا ہے. ہم اس قسم کے ایک واقعے کے سامنے, مسئلہ فدق, اس واقعے کے اندر دلائل اتنے زیادہ ہیں, شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ بڑے نامی گرامی علماء نے, جن کا شاید تاریخ سے کوئی زیادہ رابطہ نہیں بنتا تھا, انہوں نے بھی فدق کا جائزہ لیا ہے. گویا میرے ایک احساس ہے کہ علماء اپنے آپ کو مقروض سمجھتے ہیں بی بی کی ذات کے مقابلے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم بی بی کے مرہون منت ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حق کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. تو ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ واقعی فدق کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھے. مثلا اس دور کے علماء میں شہید باقر الصدر کی مثال بہترین مثال تھی. جیسا کہ مجھے یاد ہے میں نے ان کے سیمینار کے موقع پر بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, شہید باقر الصدر مورخ کے عنوان سے نہیں پہچانے جاتے, ان کا کام تاریخ پہ لکھنا نہیں تھا, لیکن انہوں نے بھی فدق کے اوپر کتاب لکھی. شاید اس لیے لکھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بیوی کے حق کی نمائندگی میں وہ بھی چند جملے ضرور لکھیں اور اس طریقے سے بیوی کی ذات کے سامنے اظہار عقیدت کریں. گویا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی نے اتنی بڑی قربانی دی, اتنی جان ساری کی, اور وہ سب اس لیے تھا کہ حقائق کو لوگوں کے سامنے واضح کریں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس واقعے کو سمجھیں, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور اس واقعے کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے احتجاج کریں. احتجاج کریں یعنی حق کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ہے کہ چند جملات اور میں اس واقعے کی اہمیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس واقعے کا ایک بریف, ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے سیاسی پہلوؤں کے اوپر اور اس کی تجزیاتی گفتگو کو انجام دیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اگر کوئی مسئلہ فدق کو دیکھے تو ظاہری طور پر یہ واقعہ عجیب سا ہے. اگر کوئی مسئلہ فدق کو گہرائی کے ساتھ نہ دیکھے تو ظاہری طور پر بات عجیب سی لگتی ہے. بات عجیب سی اس طریقے سے ہے کہ وقت کے نبی کا انتقال ہوا ہے, اس نبی کے ماننے والے حکمران بنے ہیں, ان حکمرانوں کے سامنے نبی کی صاحبزادی تشریف لے گئی ہیں اور انہوں نے ایک حق کا مطالبہ کیا ہے. حکمرانوں نے نہ صرف یہ کہ وہ حق نہیں دیا بلکہ بی بی کی اذیت اور آزار کا سبب بھی بنے. مسلمات ہے چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں, وہ یہ کہ بی بی ناراضگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی. یہ مسلمات میں سے, یعنی اہل سنت کے لیے جن کتب پر اعتماد انتہائی ضروری ہے, مثلا صحیح مسلم, صحیح بخاری, ان کی روشنی میں اس بات کو ثابت کرنا انتہائی آسان ہے کہ بی بی ناراضگی کے عالم میں, خلیفہ اول اور ثانی سے ناراضگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئی. اور اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ صحیح مسلم, صحیح بخاری دونوں کے اندر روایت موجود ہے کہ جس نے بی بی کا نام لکھا ہوا ہے کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ان کے لیے جواب دینا بہت مصیبت ہے کہ ان دو روایات کو جمع کریں تو آپ کس طریقے سے جواب دے پائیں گے. اور یہ بی بی کی شخصیت کے متعدد پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. مثلا بی بی کی ذات کے بارے میں نبی اکرم سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ بی بی کی ذات کے بارے میں ہمیں کچھ آگاہ کریں. وہ پس منظر اس طرح سے تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ نبی اکرم جب وہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں کو بوسہ لیا کرتے تھے, کبھی ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے سیدہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. لوگ نبی اکرم کا جب یہ طریقہ کار دیکھتے تھے تو نبی اکرم کے اس رویے سے پریشان ہو جایا کرتے تھے، حیران ہوتے تھے، تو ان میں سے شاید کسی نے اس طرح سے سوال کیا کہ آپ سیدہ کی ذات کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ نبی اکرم نے ایک طویل روایت ارشاد فرمائی، روایت کا پہلا جملہ ارشاد فرمایا، ہے سر من اسرار اللہ تعالی، سیدہ کی ذات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے، ان کی ذات ہر طرح سے ایک راز ہے، اور اگر میں صرف اتنا ہی عرض کروں کہ ان کی ذات بھی راز ہے، ان کی قبر بھی راز ہے، یہ اللہ کا عجیب منظر۔ ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی شخص چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہم صل علی محمد، اس نے آ کر کہا کہ مولا ہم اپنے مخالفین کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے ثابت کریں؟ فرمایا کہ تم ہماری جدہ کی قبر کے معلوم نہ ہونے سے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ یہ احتجاج کیسے ہوگا، یہ دلیل کیسے ثابت ہوگی؟ فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ آیا سیدہ کا سن مبارک وفات کا سن تھا؟ جس عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی ہے، آیا وہ سن وہ ہے جس میں لوگ دنیا سے جاتے ہیں؟ پوچھا کہ ان سے پوچھو کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو کیا اس سے پہلے کسی بیماری میں مبتلا تھی، کس بیماری میں مبتلا تھی؟ اس کے بعد پوچھا، کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان کے جنازے میں کون کون شریک تھا، اور مدینے کے اندر کتنے لوگ موجود تھے، وہ جنازے میں کیوں شریک نہیں تھے؟ اس کے بعد فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیوں ایسا ہوا کہ مسلمان اپنے نبی کی صاحبزادی کے قبر کے بارے میں آگاہ نہیں ہے، نہیں جانتے کہ قبر کہاں پر، کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ بیوی کے راز، مسلسل ذات ان کی راز بنی رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام کے پیچھے ایک پہلو سب سے امپورٹنٹ تھا، وہ یہ کہ گویا خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ وہ اور ان کی اولاد طاہرہ اس بات کو جانتی تھی کہ بعد میں آنے والے مسلمان ان تمام انحرافات پر کسی نہ کسی طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے آج بہت واضح ہے، مثلا کچھ عرصے پہلے سننے میں آیا کہ حتی سندھ کے کسی علاقے کے اندر امیر المومنین اور معاویہ ابن ابی سفیان کو بھائی بھائی کہنے کی کوشش کی گئی، آپ کیا اس کو کیسے دیکھیں گے؟ وہ جن کا ایک جنگ کے اندر 8 مہینے تک مارکہ چلا، وہ بھائی ہو سکتا ہے؟ کتنی زیادہ کوشش کی جاتی ہے اس بات کو ثابت کرنے پر کہ امیر المومنین اور خلفاء کے تعلقات بہت اچھے تھے، کتنی کوشش کی جاتی ہے؟ ان تمام کے مقابلے میں بی بی کی ایک ذات آتی ہے، ان تمام کوششوں کے مقابلے میں بی بی کی ذات آتی ہے۔ مجھے کہ اگر یہ تعلقات واقعی اچھے تھے تو اس ذات سے مربوط اتنی پیچیدگیاں کیوں ہیں، اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اور ان مسائل میں سر فہرست مسئلہ فدق کا مسئلہ، سر فہرست معاملہ فدق کا معاملہ۔ یہ معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کوئی کتنا ہی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے، مثلا وہ کہیں گے کہ تعلقات اچھے تھے لہذا ناموں کے انتخاب میں امیر المومنین کی اولاد میں ان لوگوں کے نام بھی موجود، مثلا یہ کہنے کی کوشش کریں گے۔ مثلا وہ کہیں گے امیر المومنین نے شمشیر نہیں اٹھائی، امیر المومنین نے 25 سال تک خاموشی اختیار کی، خلفاء سے تعلقات اچھے تھے۔ اگر وہ یہ سب کچھ بھی کہنے کی کوشش کریں تو مورخین کا ایک جملہ ہمارے لیے کافی ہے کہ مورخ لکھتا ہے کہ سیدہ جب دربار میں گئیں تو جوان تھیں، جب واپس آئیں تو بوڑھی ہو چکی تھی، ایک جملہ کافی ہے۔ کیوں ایسا تھا؟ وہ معظمہ دربار میں گئیں کیوں؟ انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا کیوں؟ یہ واقعہ اس اعتبار سے تاریخی اہمیت کا واقعہ نہیں ہے، یہ عقیدتی اہمیت کا واقعہ ہے، بلکہ یہ عقائد کی اہمیت کا واقعہ ہے، اس سے عقائد بیان ہوتے ہیں، اس سے پوری مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں سیاہ اور سفید کا فرق حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور میں اپنے طور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور نسل کے فرد فرد کو واقعہ فدق سے آگاہ کریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے فدق کو نہ سمجھ سکیں۔ بچوں کو یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ وہ فطر کے واقعے کو سمجھ سکیں, اس معاملے کو درک کرنے کی کوشش کریں کہ وہ معظمہ کیوں دربار میں تشریف لے گئے. لہذا ایک روایت کا میں نے ایک جملہ پڑھا ایک زمانے میں کہ جس میں لکھا تھا کہ سادات اور بی بی کے چاہنے والے اپنے بچوں کو کم سنی میں دربار کے اندر ادا کیا جانے والا بی بی کا خطبہ رٹا دیا کرتے تھے. بچوں کو کم عمر میں بی بی کا وہ خطبہ سکھا دیا کرتے تھے جو بی بی نے دربار میں ادا کیا تھا. کیوں؟ ان لوگوں کو احساس تھا کہ اگر بچے کو یہ خطبہ حفظ ہو گیا تو باقی عقائد وہ خود بخود سمجھ جائے گا, باقی اس کے راستے میں انحراف نہیں آئے گا. اور یہ خطبے واقعی اس اہمیت کے حامل ہیں. لہذا میں اس سے پہلے کہ اپنی تقریر کو مزید آگے بڑھاؤں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ایام شہادت آپ کے سامنے, تین چار دن آپ عزاداری میں مشغول رہیں گے. کاموں میں سے ایک کام کم از کم یہ انجام دیجئے کہ بی بی نے جو خطبہ دربار فدق میں ارشاد فرمایا تھا کم از کم اس کو اور اس کے ساتھ وہ خطبہ جو بی بی نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اس خطبے کو بھی ساتھ میں مطالعہ فرما لیجیے. ایک دفعہ پڑھیے ضرور. آپ نے اور ہم نے سنا بہت ہے, پڑھا نہیں ہوگا, اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. اچھا اب آپ یہ کہاں پڑھ پائیں گے؟ متعدد کتابیں ہیں جن کے اندر یہ خطبات موجود ہیں. جدید دور میں چھپنے والی کتابوں میں ایک ایرانی اسکالر ڈاکٹر جعفر شہیدی کی کتاب بی بی کی حیات کے نام سے, حیات فاطمہ سلام اللہ علیہا ترجمہ ہوئی بھی ہے, ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولانا حسنین عباس گردیزی نے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے. اس کتاب کے اندر یہ دونوں خطبے سلیس عام فہم اردو میں موجود ہیں. تو آپ کسی بھی زبان کا انتخاب کیجئے, لیکن کم از کم یہ کام کریں کہ ان چند ایام کے اندر یہ دونوں خطبے پڑھ لیں. ایک خطبہ فدق ہے جو دربار میں ارشاد فرمایا, جو بہت مشہور ہے, اور دوسرا ایک اور خطبہ ہے جو بی بی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب کچھ خواتین ان سے ملنے کے لیے گئیں. بی بی اس دروازے کے گرائے جانے والے واقعے کے بعد سے شدید بیماری سے دوچار تھیں, بستر پر تھیں, کچھ خواتین ملنے کے لیے آئیں اور انہوں نے کہا کہ کیفا اصبحت یا بنت رسول اللہ, یا انہوں نے کہا کہ کیفا علتک یا بنت رسول اللہ, آپ کیسے زندگی گزار رہی ہیں اے رسول کی صاحبزادی, یا انہوں نے پوچھا کہ آپ کی بیماری کی حالت کیسی ہے. تو بی بی نے بیماری کی طرف توجہ دیے بغیر ایک خطبہ ارشاد فرمایا, بہت نفیس, ان کے ہر جملے کی طرح بہت نادر. اس خطبے کو ضرور مطالعہ فرما دیجیے. آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اور آپ کو توفیق نصیب کرے, اس کی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. خوب فدق کا واقعہ ایک عجیب سبب ہے, جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں جائیداد املاک اور باغ اور گھر کو بنانے کے لیے جد و جہد کرتا نظر آئے اور پھر کسی موقع پر ان میں سے کسی باغوں کے دفاع کے لیے دربار میں جائے, تو یہ عام سی بات ہے. اگر میری زندگی باغوں کی تعمیر میں گزرتی ہو, میری زندگی گھروں کی تعمیر میں گزرتی ہو, اور میں ان باغوں اور درباروں اور گھروں میں سے کسی ایک پر غصب ہونے کے بعد اس کے دفاع کے لیے کسی دربار میں جاؤں, تو شاید یہ بات سادہ سی ہے, لیکن وہ جس نے ہمیشہ دنیا کو دیا وہ ایک باغ کے لیے دربار میں جائے, یہ بات بہت پیچیدہ ہے, یہ بات آسان نہیں ہے. جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دینے کی ٹھانی اور اپنی زندگی میں کبھی اپنے لیے نرم بستر کا انتخاب نہیں کیا, وہ اپنی والد کی وفات کے بعد دربار میں جائیں اور باغ کا مطالبہ کریں, یہ بات بہت عجیب سی ہے. جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا کہ رسول خدا کے پاس اگر کوئی ضرورت مند حاجت مند آتا تھا اور رسول کے پاس کچھ ہوتا تھا تو وہ خود دے دیا کرتے تھے, اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو اصحاب سے کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی کے پاس کچھ ہے تو اس کو دے دو, اگر اصحاب کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور نزدیک کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا جو دینے والا ہو تو وہ اس سے کہتے تھے کہ سیدہ کے در پہ جاؤ, یقیناً کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تعجب اس بات پر ہے کہ رسول خدا بخوبی واقف تھے کہ سیدہ کے گھر میں بھی دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, لیکن گویا رسول خدا واقف تھے کہ اگر سیدہ نے دینے کی ٹھان لی تو خدا کمی نہیں کرے گا. لہٰذا ان بی بی کے گھر پر بھیج دیا کرتے تھے. ان کی پوری زندگی دینے میں گزری ہے, انہوں نے ہمیشہ نوازا ہے. جس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا وہ دربار میں کیوں جائیں گی ایک باغ مانگنے کے لیے. اور اس کے بعد جب ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال اس باغ کے بارے میں آتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. آیا اس باغ کی مالی حیثیت ہے, مانوی حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ ایک موقع کے اوپر ایک عباسی خلیفہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کہتا ہے کہ ہم آپ کا باغ آپ کو دینے کو تیار ہیں. واقعی کہ تقریباً 190 سال کے بعد, بی بی کی شہادت کے تقریباً 190 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم باغ دینے کو تیار ہیں. آپ باغ کا حدود اربعہ بیان کریں, یہ بیان کریں کہ باغ مشرق مغرب شمال جنوب کس وسعت پہ تھا, ہم وہ باغ آپ کو دے دیں گے. گویا اس خلیفہ نے یہ سمجھا کہ یہ باغ چند ایکڑ زمین کا معاملہ ہے, اور وہ چند ایکڑ زمین اگر ہم 200 سال کے بعد بھی دے دیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. جب اس نے یہ بھیجوایا تو امام نے لکھ کر جو حدود اربع بیان کیا وہ شمالاً جنوباً مشرق و مغرب اس خلیفہ کی پوری حکومت پر مشتمل تھا. فرما اگر تم ہمیں باغ فدق دینا چاہتے ہو اور تمہارا گمان یہ ہے کہ فدق دے کر تم غاصب کے عنوان سے باہر آنا چاہتے ہو تو اپنی ساری حکومت ہمارے حوالے کرو. 200 سال کے بعد امام کا دعویٰ یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس باغ کا کوئی تعلق اس کی زمین سے نہیں ہے, اس باغ کی اہمیت اس کے اندر لگنے والے درختوں سے بھی نہیں ہے, اس باغ کی کوئی نہ کوئی اہمیت خلافت کے اندر ہے, اس باغ کا براہ راست تعلق خلافت سے بن رہا ہے. ہمیں اس واقعے کو سمجھنا پڑے گا, اس باغ کا تعلق خلافت سے کیسے بن رہا ہے کہ 200 سال کے بعد اگر کوئی غاصب اس باغ کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی پوری حکومت دینی پڑے گی, تب وہ جا کر غصب فدق کے ٹائٹل سے باہر آ سکے گا. یہ کیسے ہوا؟ ایک باغ کا حدود اربعہ پوری مملکت کیسے بن گیا؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا. بدقسمتی سے ہم چونکہ واقعی فدق کی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھ سکے, ہم نے بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اصرار نہیں کیا, ہم نے بھی اصرار نہیں کیا, اور گویا ہم اس دلیل کو نظر انداز کر گئے جو بی بی نے اپنی جان پر کھیل کے ہمارے لیے فراہم کی تھی. بی بی اپنی جان کو داؤ پہ لگایا اور جان کو اس راہ میں قربان کر کے ہمیں ایک دلیل دی, اور ہم وہ دلیل نہیں سنبھال سکے, ہم وہ دلیل لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکے جبکہ ہمیں وہ دلیل پیش کر دینی چاہیے تھی, ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے تھا اور سمجھنے کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دینا چاہیے تھا کہ بی بی نے اتنی بڑی دلیل ہمارے لیے رکھی تھی. اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول گرامی کی وفات ہوئی ہے, رسول گرامی کی وفات کے بعد خلیفہ وقت کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا, اور اس حکم نامے کے ذریعے سے فدق کے باغ پر کام کرنے والے بی بی کے ملازموں کو باہر نکالا گیا. ملازمین کو نکالنے کے بعد اعلان کیا گیا کہ یہ باغ حکومت وقت کا ہے. بی بی نے احتجاج کیا, امیر المومنین کی طرف سے احتجاج ہوا اور کہا گیا کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ہمارے ملازمین کو باغ سے نکالیں, آپ کو یہ باغ غصب کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, یہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے, یہ سیدہ کی ذاتی ملکیت ہے اور یہ رسول خدا نے ان کو ہدیتاً پیش کیا ہے, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. حکام وقت نے کہا کہ بی بی اپنے حق کو ثابت کریں. بی بی نے گواہی کے طور پر ام ایمن کو پیش کیا, امیر المومنین کو پیش کیا. انہوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ ہم ام ایمن کی گواہی ایک عورت کی گواہی ہونے کے ناطے قبول نہیں کریں گے. بی بی سے مزید گواہوں کا مطالبہ کیا گیا, بی بی نے مزید گواہوں کو لانے سے انکار کیا اور خود دربار میں پہنچ کر اپنی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. تاریخ کے مطابق خلیفہ اول متاثر ہوئے, انہوں نے حکم نامہ تحریر کیا کہ یہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, میں آپ کو اس کا مالک قرار دیتا ہوں. بی بی وہ حکم نامہ لے کر باہر تشریف لائیں, خلیفہ ثانی نے حکم نامہ دیکھا, بی بی کے ہاتھ سے حکم نامہ چھین کر پھاڑ دیا اور کہا کہ اس کو منسوخ سمجھا جائے. اس طریقے سے بی بی کا حق غصب کیا گیا. اب وہاں یہ سارے سوالات یہاں پر موجود ہیں جو سننے کے فوراً بعد ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں. پہلی بات وہ یہ ہے کہ بی بی دربار میں کیوں تشریف لے گئیں؟ فدق کے واقعے کے لیے. آیا فدق کا واقعہ اتنا اہم تھا کہ بی بی یہ کام انجام دیں؟ وہ بہت کم اپنے گھر سے اس طریقے سے گھر سے باہر تشریف لائی ہوں گی. میں کچھ تفصیلات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. بی بی جب دربار فدق کے دربار میں تشریف لے جا رہی تھیں فدق کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے, تو بہت امپورٹنٹ ایک نقطہ یہ ہے کہ بی بی نے اپنے گھر کے اندر کے دروازے کو استعمال نہیں کیا. پہلے بھی میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید عرض کر چکا ہوں گا, لیکن یہ پوائنٹ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر تاکید کرنا ضروری ہے. ایک دروازہ بی بی کے گھر سے خود مسجد کے اندر کھلتا تھا. مسجد نبوی میں کئی دروازے کھلا کرتے تھے, نبی اکرم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں سارے دروازے بند کروا دیے تھے, صرف بی بی سیدہ کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. اگر بی بی کو مسجد کے اندر پہنچ کر خطاب کرنا تھا تو اس کا آسان راستہ یہ تھا بظاہر کہ وہ گھر کے اندرونی دروازے کو استعمال کرتی, وہیں سے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتی اور جا کر خطبہ ارشاد فرما دیتی. اس صورت میں ظاہری طور پر ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ بی بی کو گلی میں تشریف لانے کی ضرورت نہ پڑتی, جس میں ہم لوگوں کے مطابق نامحرموں کے ان کی طرف وجود کی طرف نظریں پڑنے کا امکان موجود تھا. بی بی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ بی بی نے اس کے برخلاف ایک اور کام کیا, اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے مہاجر خواتین کو کہلایا اور ان سے کہا کہ ہم نے مسجد کے اندر جا کر اپنے حق کے دفاع کے لیے کچھ بولنے کا ارادہ کیا ہے, آپ لوگ ہماری ہمراہی کے لیے تشریف لے آئے. بی بی نے لوگوں کو جمع کیا, خواتین بی بی کے گھر میں جمع ہو گئیں. اس کے بعد بی بی نے دروازے کو استعمال کیا, گلی کے اندر تشریف لائی اور ان خواتین کے جھرمٹ میں بی بی چلتی ہوئی مسجد نبوی کی طرف بڑھی اور مسجد نبوی کے صدر دروازے سے بی بی تشریف لے کر آئی. ایک راوی بی بی کے اس طرح چلنے کو بیان کرتا ہے اور ایک عجیب جملہ لکھتا ہے, کہتا ہے کہ جب بی بی تشریف لے جا رہی تھیں تو ایسے ہی قدم اٹھا رہی تھیں جیسے رسول خدا قدم اٹھایا کرتے تھے. بظاہر بی بی کی اس خاص چال پر کسی نے اشارہ نہیں کیا ہے, کہیں اور کسی اور موقع پر اس طرح اشارہ نہیں ہوا, اس دن ہی ایسا کیوں ہوا؟ مجھے جب بھی میں یہ روایت سوچتا ہوں اکثر میرے ذہن کے اندر آتا ہے کہ یہ روایت بالکل وہی ہے جیسے کوفہ میں بی بی زینب کے خطبے کو سن کر کوئی کہتا ہے کہ زینب علی کے لہجے میں خطبہ دے رہے ہیں. ان دونوں مخدرات کا کردار ایک جیسا ہے. وہاں بھی ایک خاتون ہے جو کسی کی مظلومیت کے لیے بازار میں ہے, اور یہاں بھی ایک خاتون ہے جو کسی کی مظلومیت کے لیے دربار کے اندر. ان دونوں خواتین کی معظمات کی اور تاریخ بشریت کے عظیم الشان ہستیوں کے سامنے اظہار عقیدت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. خاص طریقے سے قدم اٹھائے, دربار کے اندر تشریف لے گئیں. بی بی نے کام کیوں کیا؟ آیا فدق کی مالی حیثیت تھی؟ دو طرح سے ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں. پہلے منظر میں شاید میں اور آپ فوراً کہنا چاہیں کہ نہیں, فدق کی مالی کوئی حیثیت نہیں تھی. شاید ظاہری طور پر اتنی آسانی سے جواب دینا آسان نہیں ہے, یعنی یوں کہہ دینا کہ فدق کی مالی کوئی حیثیت نہیں تھی, شاید ایسا نہیں تھا. فدق ایک قیمتی باغ تھا, فدق آباد جگہ تھی. ہاں بعد میں جب سیاسی مسائل سے دو چار ہوا تو فدق کا باغ تقریباً اچڑ گیا اور اس کی مالی حیثیت ختم ہو گئی, اس کی صرف سیاسی حیثیت رہ گئی, لیکن بی بی کی حیات طیبہ میں فدق کی مالی حیثیت تھی. فلک کی مالی حیثیت بہت مضبوط مالی حیثیت تھی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں امیر المومنین کے مالی وسائل میں فدق کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. اس زمانے میں امیر المومنین کے مالی وسائل میں فدق کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت خوبصورت ڈسکشن ہے وہ یہ کہ امیر المومنین نے کس زمانے میں محنت کر کے مال کسب کیا ہے. آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے, امیر المومنین اپنے بچپن میں رسول خدا کے گھر میں مقیم تھے, ان کے والد مالی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں تھے, مالی اعتبار سے کہیں ہمارے پاس رپورٹ نہیں کہ حضرت ابو طالب مالی اعتبار سے بہت مضبوط خاندان تھا. یقیناً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت مضبوط خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن حضرت ابو طالب ایسے نہیں تھے, مالی لحاظ سے کمزور تھے. اس کے بعد جب رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں رسول خدا اور امیر المومنین کے پاس مالی وسائل نہیں تھے, لہذا بیوی کے گھر میں کبھی بھی دنیا اس طرح سے نظر نہیں آئی تھی. سختیاں ہیں, مالی سختیاں بہت زیادہ ہیں, امیر المومنین نے مالی سختیاں بہت اٹھائی ہیں. اس کے بعد جب نیورات امام حسنین تک پہنچتے ہیں تو مال بے تحاشا ہے. یہ کیسے ہوا, کس زمانے میں امیر المومنین نے مال کمایا, اور جس زمانے میں نہیں کمایا تو کیوں نہیں کمایا, اور جب کمایا تو کیوں کمایا. یہ بہت خوبصورت ڈسکشن ہے. مجاہدہ ایران میں اس کے اوپر ایک پی ایچ ڈی ہوئی تھی کہ امیر المومنین کے کمائی اور خرچ کے اصول کیا تھے, کن اصولوں کے تحت کماتے تھے, کن اصولوں کے تحت خرچ کرتے تھے. تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جب تک دین اسلام کو شمشیر امیر المومنین کی ضرورت تھی, امیر المومنین نے حل نہیں چلایا, شمشیر چلائی. لیکن جب نبی اکرم کی وفات کے بعد امیر المومنین کو گوشہ نشین کر دیا گیا, امیر المومنین کے سیاسی کردار کو ختم کرنے کی خاطر معاشرے سے ان کا انکار کر دیا گیا, اس وقت امیر المومنین کے پاس فرصت فراہم ہوئی. اس فرصت کو استعمال کرتے ہوئے امیر المومنین نے زراعت پہ محنت کی, درخت اگائے, کھیت کھلیان کیے, اور زراعت نخلستان, چشموں, کنووں, نہروں کے ذریعے سے بہت زیادہ کمائی حاصل کی. لہذا جب نبی اکرم کی وفات کے 30 سال کے بعد امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین کی جائیداد بہت زیادہ وسیع تھی. امیر المومنین نے گوشہ نشینی میں بھی وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا. اس دوران جو پہلا کام تھا یعنی اسلام کا اجتماعی کردار, اس سے محروم کیے گئے تو فوراً انہوں نے دوسرے کردار پہ توجہ دی کہ کیا ہم مال کے ذریعے سے دین کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں, تو مال کمانے کی کوشش کی. لیکن جب ہم اور آپ 11 ہجرہ پہ پہنچتے ہیں تو یہ وہ دور ہے جب امیر المومنین کے پاس مالی وسائل بالکل نہیں ہیں. جو کچھ مالی وسائل تھے وہ باغ فدق اور اس کے اطراف کی زمین تھی. یہ زمینیں کون سی زمینیں تھیں؟ یہ وہ زمینیں تھیں جو خیبر کی زمینوں کے فتح ہونے کے بعد مجاہد مسلمانوں میں تقسیم کی گئی تھی, مجاہد مسلمانوں کے اندر تقسیم کی گئی تھی, اور کچھ حصہ رسول خدا کے نصیب میں آیا تھا. رسول خدا کے حصے میں جو حصہ آیا تھا وہ رسول خدا نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا. بس ایک بات بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا, فدق وراثت نہیں ہے تحفہ ہے, فدق وراثت نہیں ہے تحفہ ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں فدق وراثت ہے, وراثت ہے کیا مطلب, وراثت اور تحفے میں فرق کیا ہے؟ میں اپنی زندگی میں ایک آدمی کو اپنا سب کچھ دے دوں اس کا مجھے اختیار ہے, میں دے سکتا ہوں, شریعت مجھے محدود نہیں کرتی. مثلا میں آج رات ایک کاغذ اٹھاؤں اور اس کے اوپر تمام تر ہوش و حواس, ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنی شرعی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے لکھ دوں, ثابت کر دوں کہ میں اپنی ساری جائیداد سے 10 بردار ہوتا ہوں اس ایک شخص کے ہاتھ میں, یہ میں کر سکتا ہوں. جب تک میں مرض موت میں مبتلا نہیں ہوا میں کر سکتا ہوں. کیا یہی کام میں وراثت میں اور ارث میں بھی کر سکتا ہوں, وصیت میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. وصیت اور ارث کے معاملے میں اگر میں لکھ بھی دوں کہ میں مرنے کے بعد اپنی ساری جائیداد فلاں کو شخص کو دیتا ہوں, تو یہ ساری جائیداد صرف ایک تہائی اس کے ہاتھ میں جائے گی, 1/3 اس کے ہاتھ میں جائے گی, باقی 2/3 میں شریعت کا حکم نافذ ہوگا, شریعت کی تقسیم نافذ ہو جائے گی. یہ وصیت اور تحفے کا فرق ہے. آپ کی وصیت آپ کے تمام جائیداد املاک کے 1/3 پر نافذ ہے, 1/3 پر نافذ ہے وصیت. لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیں اس کا آپ کو 100% اختیار حاصل ہے, اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. اب یہاں پہ عجیب بات یہ ہے, خلفاء نے بی بی پر جو مقابلتاً اعتراض کیا اس میں بی بی سے کہا کہ انبیاء وراثت نہیں دیتے. سب سے اہم سوال, فدق وراثت ہے یا تحفہ ہے؟ اگر نبی نے وصیت میں لکھا ہوتا کہ میں باغ فدق سیدہ کے حوالے کرتا ہوں, یہ وصیت تھی, شاید خلفاء کی وہ مصنوعی روایت یہاں پر کارآمد ہو جاتی کہ انبیاء وراثت نہیں دیتے, جس کا بی بی نے مقابلہ کیا. بی بی نے اس کا بھی مقابلہ کیا, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ فدق وراثت نہیں ہے, فدق تحفہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ تحفہ خیبر کے بعد دیا گیا ہے, نبی اکرم کی کسی وصیت نامے کے اندر یہ درج نہیں تھا کہ میں فدق کا باغ سیدہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ وصیت کے تحت نہیں آیا تھا, انہوں نے اپنی زندگی میں دیا تھا. اگر اپنی زندگی میں دیا تو وراثت کی بحث یہاں پہ آنی نہیں چاہیے تھی. انہوں نے کیوں وراثت کی بحث اٹھائی, اور وہ بھی ایک مصنوعی طریقے سے؟ انہوں نے وراثت کی بحث کس طریقے سے اٹھائی یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اور یہ تمام چیزیں آپ کو بی بی کے ان خطبات کے اندر ملیں گی, ان کے احتجاج کے اندر ملیں گی. خلفاء نے کہا کہ انبیاء وراثت نہیں دیتے. امیر المومنین اور بی بی کی طرف سے سوال ہوا کہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ انبیاء وراثت نہیں دیتے؟ بی بی نے فرمایا کہ اے ابا بکر, کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ سلیمان کو داؤد سے وراثت میں ملا تھا, وہ ورثہ سلیمان داؤد؟ کہا کہ موجود ہے, لیکن ہمارے پاس ایک روایت ہے, اس روایت میں نبی نے کہا ہے کہ ہم انبیاء وراثت نہیں دیتے. کہا وہ روایت کس نے سنی ہے؟ خلیفہ اول نے خود اپنے اور اپنے جیسے ایک اور شخص کو راوی کے طور پر پیش کیا کہ یہ روایت ہم دو نے سنی ہے, باقی کسی نے نہیں سنی. بی بی نے انتہائی خوبصورت احتجاج کیا, کہا نبی امت کے ہادی تھے, اس مسئلے کا تعلق مجھ سے تھا یا امت سے تھا؟ اگر روایت بتانی تھی تو امت کو بتاتے یا مجھے بتاتے؟ مسئلے کا تعلق مجھ سے ہے, یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے میں ایک ذمہ داری ایک شخص کے اوپر ڈالوں اور تیسرے شخص کو ذمہ داری کی تفصیل بتاؤں اور اس کو مطلع نہ کروں جبکہ میں اس کے ساتھ زیادہ بیٹھتا تھا. نبی اکرم کی اولاد نے اگر ارث نہیں لینی تھی تو نبی اکرم نے یہ روایت ابا بکر کو بتانی تھی, یہ سیدہ اور امیر المومنین کو بتانی تھی؟ ظاہر ہے کہ رسول خدا نے پھر یہ روایت بی بی کو بتانی چاہیے تھی. نعوذ باللہ تعالی, آیا خلیفہ اول بی بی کے نبی اکرم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بی بی کو غلط فہمی میں مبتلا رکھا, بی بی کو اطلاع نہیں دی اور غیر دو افراد کو اطلاع دے دی کہ میں تمہیں ایک راز بتا رہا ہوں کہ ہم انبیاء وراثت نہیں دیتے اور میں نے اپنی صاحبزادی کو یہ راز نہیں بتایا؟ نعوذ باللہ تعالی, نامعقول تھا. وہ جانتے تھے کہ وہ نامعقول کام کے اندر مبتلا ہو گئے, ان کی حیثیت خراب ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ نہیں, اس طریقے سے وہ سیدہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب آئیں پھر دوبارہ پلٹ کے دیکھتے ہیں, اصل سیدہ کے حق کے مقابلے میں فدق کو چھیڑا ہی کیوں, اصل کیا ہی کیوں یہ کام؟ دو بنیادی ہدف تھے اس زمانے میں, اور وہ جو میں نے سوال آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا کہ آیا فدق کی کوئی مالی حیثیت تھی یا نہیں تھی, وہ اس سوال سے متاثر ہوتے ہیں. ممکن ہے ایک عام شیعہ جیسے ہی اس بات کو سنے کہ فدق کی مالی حیثیت تھی یا نہیں تھی, وہ فوراً یہ کہے کہ نہیں فدق کی کوئی مالی حیثیت نہیں تھی. نہیں, اتنی جلدی نہیں کریں. مالی حیثیت تھی, مالی حیثیت تھی, مضبوط مالی حیثیت تھی, اور خلفاء کو اس بات کا خوف تھا کہ اس مالی حیثیت کو اگر امیر المومنین کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تو یہ امیر المومنین کے معاشرتی مقام کا سبب بنے گا, امیر المومنین کا معاشرے کے اندر مقام بنے گا. اس حقیقت کو میں آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے سے بھی عرض کروں, البتہ یہ ان کی خام خیالی تھی. خلفاء کے دماغ میں یہ آیا کہ اگر علی کو مال سے محروم کریں گے تو علی کی محبت کم ہو جائے گی, ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ 1400 سال بعد بھی علی سے کچھ نہ لینے والے بھی علی کا نام لے رہے ہیں. یہ ان کے دماغ میں نہیں آ سکتا تھا. انہوں نے اپنی طرح سمجھا تھا امیر المومنین کی ذات کو. نعوذ باللہ تعالی. امیر المومنین کمال سے کیا تعلق, امیر المومنین کی محبت کمال سے کیا تعلق. لیکن انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر ہم علی کو مالی وسائل سے محروم کر دیں تو معاشرے میں ان کے مقام میں کمی آئے گی. کم از کم یہ ہوگا کہ خلافت کے مقابلے میں کوئی جدوجہد انجام نہیں دے سکیں گے. یہ ان کے فکر میں تھا. اور بالکل اسی پیٹرن کے اوپر رکھتے ہوئے معمولاً عباسی خلفاء نے ظاہر میں اپنے آپ کو اہل بیت کا حامی دکھایا لیکن اہل بیت کو مال سے محروم کیا. بالکل یہی فکر. مامون الرشید ساتویں امام کا شدت سے احترام کرتا ہے, ان سے ملاقات کی غرض سے اپنی مسند کو چھوڑ کر دروازے تک جاتا ہے, ان سے کہتا ہے آپ سواری سے مت اتریے گا, آپ میرے دربار کے اندر قالینوں پر سواری سمیت تشریف لائیے گا. امام تشریف لاتے ہیں, وہیں پر سواری سے اترتے ہیں. شہزادوں سے کہتا ہے کہ تم امام کے سامنے زمین پر زانو رکھ کے بیٹھ جاؤ, ان کا احترام کرو. اور جب جانے لگتے ہیں تو امام کو 400 درہم شاید تحفے میں دیتا ہے. مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا تنہائی میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ جو احترام آج میں نے آپ کی طرف سے صافی امام کا نام لیتا ہے ان کے لیے دیکھا, میں نے زندگی میں آپ کا ایسا احترام کسی شخص کے لیے نہیں دیکھا. آپ نے غیر معمولی احترام کیا. لیکن اگر کوئی گمنام شخص بھی آیا تھا تو آپ نے اس کو 10,000 درہم سے کم تحفہ نہیں دیا تھا. گمنام کو بھی 10,000 درہم سے کم نہیں دیا تھا, لیکن آپ نے اولاد علی کو صرف 400 درہم دیے, جس کا احترام آپ نے غیر معمولی کیا تھا. آپ نے کام کیوں کیا؟ اس کا باپ کہتا ہے, ہارون رشید کہتا ہے, کہتا ہے کہ اگر میں, امام کا نام لیتا ہے, ان کو درہم دے دیتا تو یہ اس درہم سے شمشیر خرید کر ہمارے خلاف جہاد شروع کر دیتے. یہ فدق کا اصلی راز ہے, یہ فدق کا اصلی راز. خلیفہ اول بہت اچھی طرح جانتا ہے امیر المومنین کے پاس مالی وسائل میں اس وقت سب سے بڑا وسیلہ فدق ہے. ظاہری طور پر اس کو اچھی طرح بتایا کہ اگر سیدہ کا حق رہا تو گویا علی کا حق ہے, کیونکہ بی بی اس مال کو اپنی ذات پہ استعمال نہیں کریں گی جیسا کہ ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے مال کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا تھا. جس طرح بی بی خدیجہ نے مال کو اسلام کے لیے وقف کیا تھا, ان خلفاء کو پتا تھا کہ سیدہ بھی اپنے مال کو امیر المومنین کے اوپر وقف کر دیں گے. اگر یہ مال امیر المومنین کے ہاتھ میں آیا تو جہاد کے لیے میدان تیار ہو جائے گا. انہوں نے چاہا امیر المومنین کو مالی وسائل سے محروم کریں. امیر المومنین کے پاس, میں نے عرض کیا, مالی وسائل اس کے علاوہ نہیں تھے. مالی وسائل سے محروم کرنے کی خاطر انہوں نے فدق کے اوپر غصب کرنے کا ارادہ کیا. اب ہمارے سامنے ایک عجیب صورتحال ہے, اور یہ فدق کے واقعے کی انتہائی پیچیدگی ہے. اگر امیر المومنین آواز اٹھائیں خلیفہ اول کے سامنے, یہ کہیں کہ تم نے فدق کو غصب کیا ہے, تو امیر المومنین پر باغی کا الزام لگتا ہے, امیر المومنین پر بغاوت کا الزام لگے گا, تاریخ بھر میں امیر المومنین کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر امیر المومنین خلفاء کے سامنے جا کر احتجاج کرنے کی کوشش کریں, شمشیر نکالنے کی کوشش کریں, تو اس بغاوت کے الزام میں امیر المومنین کو بلا جرم شہید کر دیا جائے گا. یہ امیر المومنین کی مجبوری ہے. اس کے مقابلے میں ایک خاتون ہے, اگر وہ میدان میں تشریف لائیں ان کے خلاف معرکہ کرنا ناممکن ہے, ان کے خلاف خلفاء آواز نہیں اٹھا سکتے, اور یہ سیدہ کی ذات ہے. اب بی بی کے سامنے دو راستے ہیں. اگر میں تحلیل کے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بی بی کے سامنے دو راستے ہیں. اگر بی بی اپنے ذات کے احترام کو محفوظ رکھنا چاہیں تو خاموش رہیں, ان کی ذات کا احترام بہت زیادہ تھا, کوئی ان کی ذات کے مقابلے میں حرف اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر بی بی اس موقع پر آواز نہ اٹھاتی نعوذ باللہ تعالی تو آج کوئی ایسا نہ ہوتا جو رسول خدا کی کسی زوجہ کو ان کے مقابلے پہ لانے کی کوشش کرتا. رسول خدا کی ایک زوجہ کو خاص کر اس خاطر بی بی کی ذات کے سامنے بلند کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ بی بی نے خلیفہ اول کے سامنے آواز اٹھائی تھی. اگر وہ آواز نہ اٹھاتی تو اس عورت کا دوسری عورت کا کوئی کردار نہیں تھا تاریخ کے اندر. اس کو اٹھایا اسی خاطر گیا تھا. بی بی نے آواز اٹھائی. بی بی کے سامنے دو راستے ہیں, یا تو خاموش رہیں اپنے واقع فدق کے مقابلے میں اپنے غصب کو جو ان کا حق غصب ہو رہا تھا خاموشی اختیار کریں. اگر وہ یہ کام کرتی مجھے یقین ہے خلیفہ اول کسی نہ کسی موقع پر فدق واپس کر دیتا. اگر وہ یہ احساس کرتے کہ بی بی آواز نہیں اٹھائیں گی, ظلم کے خلاف نہیں بولیں گی, غصب خلافت پر احتجاج نہیں کریں گی تو فدق غصب کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ لوگ فدق غصب نہیں کرتے. دوسرا راستہ بی بی کے سامنے یہ تھا کہ آواز اٹھائیں. اگر آواز اٹھائیں اب ایک مشکل شامل ہے, وہ یہ کہ بی بی کو اپنے تمام تر تقدس کے باوجود کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی. بی بی نے قربانیاں کیوں دیں؟ ایک جملے میں, بی بی کی ذات ولایت امیر المومنین کی پہلی شہیدہ ہے. ولایت امیر المومنین کی راہ میں پہلی شہادت بی بی کی شہادت ہے. بی بی نے قربانی دی امیر المومنین کی ولایت کے دفاع کے لیے. وہ جانتی تھیں کہ اگر میں نے آواز نہ اٹھائی تو کسی نے جرات نہیں تھی خلیفہ اول کے سامنے آواز اٹھائے. بی بی اپنے تمام تر شخصیت کے تقدس اور احترام کے ساتھ تاریخ میں احتجاج بن گئی تاکہ اگر بعد میں آنے والا ہزار سال بعد بھی کوئی مسلمان تاریخ کے صفحات کو دیکھے اور دیکھے کہ سیدہ دربار میں گئیں تو خود بخود سوچے کہ اس کا مطلب ہے خلیفہ اول نا حق تھا, ورنہ بی بی اس حق کے مجسمے کو دربار میں جانے کی کیا ضرورت آئی تھی. بی بی حق کی خاطر دربار میں گئے, امیر المومنین کے حق کی خاطر, ورنہ بی بی کی ذات کو حتی فدق کے مالی مقاصد سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا. بی بی کے لیے سامنے مال کی کیا حیثیت تھی؟ لیکن امیر المومنین کے حق کو غصب ہوتا دیکھتی اور خاموش ہوتی رہتی بی بی کے لیے ممکن نہیں تھا. وہ دربار میں تشریف لے گئی. اب یہاں پر ایک معرکہ ہے, اور معرکہ یہ ہے کہ بی بی کا حق غصب ہوا ہے, ان کو مالی وسائل سے محروم کیا گیا ہے, امیر المومنین کو گوشہ نشین کر دیا گیا ہے. امیر المومنین کو اجتماعی طور پر اتنا گوشہ نشین کر دیا تھا کہ امیر المومنین ایک موقع پر سیدہ سے گویا اپنے دل کے غم کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بنت رسول, میں اس جگہ پر آ گیا ہوں کہ میں لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. امیر المومنین کو اس حد تک معاشرتی طور پر گوشہ نشین کر دیا گیا. صرف ایک سیدہ کی ذات ہے جو ان کے دفاع کے لیے موجود ہے. صرف یہ مخدرہ معظمہ ہے جو کھڑی ہے اور کہتی ہیں کہ علی تنہا نہیں ہے, میں علی کے ساتھ ہوں, وہ ان کے حق کے دفاع کے لیے تشریف فرماؤں. اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ بی بی کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے, بی بی کے پاس آوان و انصار نہیں ہے, غاصبین کے پاس ساری حکومت ہے. بی بی نے بغیر آوان و انصار اور لشکر کے یہ معرکہ جیتنا ہے اور ثابت کرنا ہے دنیا کے سامنے کہ یہ لوگ ناحق ہیں, یہ لوگ حق پہ نہیں ہیں. تو یہاں پر بی بی نے علامتی بہت سارے کام انجام دیے. مثلا گلی میں آنا ایک علامتی کام ہے لوگوں کو جگانے کی خاطر. بی بی نے احتجاج کیا, روڈ پر آ گئی ہماری دانش میں, کیوں؟ تاکہ لوگ جاگیں, لوگ دیکھیں کہ یہ معظمہ پردے دار ہونے کے باوجود روڈ پر کیوں موجود ہیں, گلی کے اندر کیوں موجود ہیں, لوگوں کی آنکھیں کھلیں. اور اس خاطر میں عرض کروں گا مومنہ کا کردار بہت شدید ہے. آج کی مومنہ کا کردار بہت شدید ہے. آپ نے بی بی کے اس کردار کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کے اندر دیکھا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اس کردار کی ایک جھلک میں نے اور آپ نے, جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, شہید باقر الصدر کی بہن بنت الہدا کے کردار کے اندر دیکھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا مرجع تخلیف بھائی اسیر بنا دیا گیا اور کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو وہ روڈ کے اوپر تشریف نہیں آئیں گے. لوگوں کو مجبور کیا کہ اے لوگوں توجہ دو. کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کہ تمہارے مرجع تقلید کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ مومنہ کا کردار ہے. مومنہ کے لیے ضروری ہے آگاہ. اچھا پسند نہیں کرتا اسلام کہ ایک مومنہ زندگی کے روز مرہ کے معمول کی خاطر روڈ کے اوپر نظر آئے, لیکن اسلام اس کو آسمان کی زیادہ عظمت دیتا ہے اگر مومنہ حق کی خاطر ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے گلی کے اندر کھڑی ہو. اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے. لہذا میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اگر ساری دنیا جمع ہو اور بی بی زینب کے ایک خطبے کے مقابلے میں اپنی عبادتیں لائے تو ان کی عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں. بی بی کا خطبہ بہت بلند ہے. ہم اور آپ ان خطبات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے. کیا میری اور آپ کی نماز شب, میری اور آپ کی عبادتیں, میری اور آپ کی کیا جن و انس کی عبادتیں بی بی زینب کے خطبے کا دفاع کر سکتی ہیں؟ اس کے مقابلے میں کچھ کر سکتی ہیں؟ ہم سب سجدے کر کر کے مر جائیں تو سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس دربار میں پہنچنے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے حق کی خاطر آواز اٹھانے کی قیمت. اگر کوئی مومنہ اپنی شہرت کی خاطر روڈ پر آئے تو اس نے ظلم کیا اپنے اوپر. اگر وہ جسم نمائی کی خاطر کریں تو اس نے فحشا کا ارتکاب کیا. لیکن اگر کوئی مومنہ پردے کی حالت میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے میدان میں آئے تو وہ سیرت زینب سلام اللہ علیہ کے اوپر عمل کر رہی ہے. اس کی قدر ہے. وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ عمل کر رہی ہے, اس کی قدر ہے. اب آپ تصور فرمائیے بی بی کے پردے کی عظمت کو میں اور آپ جانتے ہیں, ان کی صاحبزادی کی پردے کی عظمت کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ سورج کے نیچے ہوں اور ان کے پردے میں کمی ہو تو سورج بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے دربار میں اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ دربار میں موجود ایک ایک مرد نے ان کی آواز کو سنا, اور ایک موقع آیا کہ سب گریہ کر رہے تھے سیدہ کے خطبے کے بعد. کیوں اپنی آواز کو بلند کیا؟ کیونکہ یہ آواز صرف ایک حق کی خاطر بلند ہوئی تھی, ظلم کے خلاف جہاد کے لیے بلند ہوئی تھی. یہ مومنہ کی وہ آواز ہے جو حق کی خاطر بلند ہو رہی ہے. اگر عورت اپنے آواز کو بلند کرے نہ مرد محرموں کو سنانے کی خاطر, نہ مرد مردوں کو, نہ محرم مردوں کو سنانے کی خاطر, تو اس نے جرم کیا ہے, اس نے گناہ کیا. اگر اس کا ہدف یہ ہے کہ نہ محرم مرد سنے اور اپنے آپ کو خود نمائی کی عادت میں لے کر جائے, یہ جرم ہے. لیکن اگر یہی عورت آواز بلند کرے, ظلم کے خلاف آواز اٹھائے, اس کا نامحرم مردوں کی کانوں میں آواز پڑے, اس کے باوجود اس کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب کا سب سیرت سلام اللہ علیہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں. درود بھیجے گا ان کی ذات کی عظمت پر. آپ اور میں اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بعض تقدسات کے خاطر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے دستبردار ہو جائے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ وہ حربہ تھا جو مخالفین نے اختیار کیا. بی بی دربار میں تشریف لے گئیں, انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا, مردوں کے اوپر گریہ طاری ہو گیا. بی بی نے ایک موقع کے اوپر کچھ جملات ارشاد فرمائے, لوگ رونے لگے. جب لوگ رونے لگے خلیفہ اول نے دیکھا کہ ماحول میرے خلاف جا رہا ہے, لوگ رونا شروع ہو گئے, اور اگر لوگ اس طرح سے روتے رہے تو انقلاب برپا ہو جائے گا, لوگ علی اور اولاد علی کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے, شمشیریں نکل آئیں گی, میری حکومت باقی نہیں رہے گی. اس شخص نے خود بھی رونا شروع کر دیا, خود بھی رونا شروع کر دیا, اور خود روتے ہوئے کہا کہ اے سیدہ, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھ سے مانگیں اور میں آپ کو نہ دوں؟ یہ کہہ کر اس نے کاغذ سائن کر دیا اور کہا کہ میں حکم نامہ جاری کرنے کو تیار. دوسری طرف سے خلیفہ دوم کو گویا ابلاغ کیا گیا کہ اس حکم نامے کو فوراً پڑھوا دیا جائے. یہ منافقت کی انتہا تھی جو اس دربار کے اندر انجام پائے. خلیفہ دوبم نے دیکھا کہ حکم نامہ جاری ہو چکا ہے, اس کو لیا اور پارا پارا کیا اور کہا کہ یہ حق آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا, یہ آپ کو کبھی بھی نہیں دیا جائے گا. سیدہ نے یہ کام کیوں کیا؟ اور باریکی کو استعمال کر, اور گہرائی کو استعمال کر. آیا بی بی کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ حق نہیں دیں گے؟ آیا بی بی کے دل میں ان کے لیے کوئی امید تھی کہ یہ حق دیں گے؟ ہرگز نہیں. علی اور اولاد علی اور سیدہ اور ان کے اولاد اچھی طرح جانتی تھی کہ غاصبین خلافت کبھی حق نہیں دیں گے, تو بی بی دربار میں کیوں تشریف لے گئی؟ اگر ایک جملے میں عرض کروں, وہ جس کے پردے پہ سورج منہ چھپاتا تھا وہ مجھے اور آپ کو بتانے کی خاطر دربار میں تشریف لے گئے, وہ بے خبروں کو جگانے کی خاطر دربار میں تشریف لے گئے, وہ تاریخ میں آنے والے تمام مسلمانوں کو بتانے کی خاطر دربار میں تشریف لے گئیں کہ اے بے خبر مسلمانوں, اگر تمہیں غدیر خم نظر نہیں آیا, اگر تمہیں ذوالعشیرہ نظر نہیں آئی, تو کم سے کم سیدہ کا دربار میں جانا تو دیکھ لو. حق کے خلافت غصب ہوا ہے. بی بی صرف یہ بتانے کے لیے دربار میں تشریف لے گئی. بی بی کا انتخاب بہت علامتی تھا, بہت علامتی کام کیا بی بی نے. بی بی نے ایک طرف سے ام ایمن کو گواہی میں پیش کیا, دوسری طرف سے امیر المومنین کو گواہی میں پیش کیا. آپ اپنے ذہن سے ایک سوال نہیں کر رہے, ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی کو کیوں نہیں پیش کیا؟ کیا انہوں نے یہ واقعہ نہیں دیکھا ہوگا؟ بی بی جانتی تھی کہ خلفاء ابو ذر اور سلمان فارسی کی گواہی کو بھی قبول نہیں کریں گے, انہوں نے امیر المومنین اور ام ایمن کی گواہی کو بھی قبول نہیں کیا. بی بی کیوں امیر المومنین کی گواہی کو لے کر آئی تھی؟ ایک سادہ سی بات بتانے کے لیے کہ علی وہ ہیں جس کو رسول نے کہا تھا یدور الحق حیث ما دار, حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. بی بی چاہتی تھی آگے آنے والا مسلمان پہچان لے کہ دیکھو مسلمانوں, علی ایک حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور خلیفہ اس کی مخالفت کر رہا ہے. پہچاننے کی کوشش کرو حق کہاں پر ہے, باطل کہاں پر ہے. بی بی باطل کے محور کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتی تھی. حق کا محور لوگوں کے سامنے واضح تھا, علی اور اولاد علی حق کا محور ہیں. یدور الحق کو حیث ما دار, رسول خدا کی روایت. بی بی چاہتی تھی باطل بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو. بی بی نے اس خاطر امیر المومنین کا نام گواہوں کے اندر رکھا اور انہوں نے امیر المومنین کی گواہی کو رد کر دیا. کس کی گواہی کو رد کیا؟ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وصی ہے, جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ علی سوائے حق کے کچھ نہیں ہے, اس کی گواہی کو رد کر دیا. بی بی چاہتی تھی لوگوں کے سامنے واضح ہو کہ دیکھو ایک طرف حق ہے, دوسری طرف سوائے باطل کے کیا ہو سکتا ہے, اور یہ باطل ہے. یہ بی بی کا کام تھا. بی بی دربار میں نہیں گئی تھی درخت کھجوروں کے درخت لینے کے لیے, بی بی دربار میں گئی تھی دنیا کے سامنے خلافت غاصب خلافت کے چہرے پہ سے نقاب چھیننے کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو تقدس کے اندر چھپانے کی کوشش کی تھی. بی بی نے چاہا تھا ان کے تقدس کے مصنوعی نقاب کو ان کے چہرے پہ سے اتارے, لوگوں کو دکھائیں کہ دیکھو یہ لوگ کون لوگ ہیں. اور یہ کام بی بی کا عجیب کام تھا. ورنہ اگر یہ سب نہ ہوتا, وہ لوگ اس منافقت میں نہ ہوتے, وہ اس خیانت میں نہ ہوتے, اور یہ معاملہ ایک معمولی معاملہ ہوتا, تو اس کا حل بہت آسان تھا. اس کا حل بہت آسان تھا. آج دنیا میں 1400 سال کے بعد, 1400 سال کے بعد دنیا کا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو, میں اس کی خدمت میں ایک سادہ سی بات عرض کروں گا, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو, نہ رہتا ہو مدینہ کے اندر, وہ دنیا میں کہیں اور رہتا ہو, اگر آج کے کسی مسلمان کے پاس سیدہ جائیں اور اس سے کہیں تو اپنی کھیتی میں سے فلاں کھیت مجھے دے, تو دے گا یا نہیں دے گا؟ نہ ہو علی کا ماننے والا, بس رسول کا ماننے والا ہو, نبی اکرم کی نبوت کی گواہی دیتا ہو, اس مسلمان کے پاس جائیں اور سیدہ یہ نہ کہیں کہ تو میرا حق دے, یہ کہیں تو اپنی کھیتی میں سے مجھے دے, دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ابو بکر نے کیوں نہیں دیا پھر؟ کیوں ظلم کے ظلم کا محور بن گئے؟ اگر بی بی جاتی اور آج کے کسی مسلمان حکمران سے کہیں کہ یہ باغ مجھے دو تو دیتا یا نہ دیتا؟ میں کہتا ہوں حکومت سے نہ مانگتی اس کے اپنی جائیداد سے بھی مانگتی تو دے دیتا, اور اس دینے پر فخر کرتا کہ میں نے اپنی جائیداد رسول خدا کی صاحبزادی کو دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ اول کے اندر اتنی سی بھی اسلام کی نمک نہیں تھی کہ اگر اتنی سی بھی نبی کی نبوت کا احترام ہوتا تو صاحبزادی رسول کو اتنا اذیت نہ کرتے, اس مصیبت میں مبتلا نہ کرتے. یہ معاملہ نپٹانا مشکل نہیں ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہت آسان ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں, کوئی اہل سنت اپنے دل سے پوچھے, کوئی حتیٰ اگر وہابیت کا معتقد ہے وہ اپنے دل سے پوچھے کہ اگر اس سے سیدہ کچھ مطالبہ کریں گی تو دے گا یا نہیں دے گا, کوئی بادشاہ ہوگا بھی تو دے گا یا نہیں دے گا, کیوں نہیں دیا؟ صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, اس کو پتا تھا کہ اگر میں فدق دوں گا تو ایک بات واضح ہو جائے گی کہ میں نا حق ہوں, حق بیوی کے ساتھ. اگر یہ حق ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ بیوی کے ساتھ ہے پھر حق کا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل چلے گا اور وہ خلافت تک پہنچ جائے گا. ان کو یہ بات پتا تھا کہ فدق دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں خلافت بھی دینی پڑے گی, اس خاطر انہوں نے فدق نہیں دیا, انہوں نے بیوی کے ساتھ ظلم کیا اور بیوی نے اس ظلم کو خدا متعال کی بارگاہ میں پیش کیا. خطبے میں ایک موقع آیا جب بیوی نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اگر میرے ساتھ یہ ناانصافی رہی تو میں اللہ کے حضور تمہارے ظلم کی شکایت کروں گی. ایک موقع پہ جب بیوی خطبہ ارشاد فرما رہی تھی تو لوگ گھبرا گئے اور لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ مسجد نبوی کے ستون زمین سے بلند ہونا شروع ہو گئے. شاید یہ وہ موقع ہوگا جب خلیفہ اول گھبرا گیا ہوگا اور اس نے سوچا ہوگا کہ میں اس موقع کے اوپر فوراً اپنے آپ کو مظلوموں کی فہرست میں شامل کروں کسی طریقے سے تاکہ آتے ہوئے اس عذاب کو روکنے کی کوشش کروں. یہ ایک موقع تھا جب بیوی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم نے حد کی تو پھر میں شکایت کروں گی, اور ایک اور موقع اس سے بھی سخت آیا. بیوی کی قربانیاں کچھ ایسی قربانیاں ہیں جو شاید کبھی بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہو پائیں گی. بیوی یہ قربانیاں عجیب قربانیاں, میرا قصد نہیں ہے کہ مصائب پڑھوں, لیکن اگر بیوی کی ذات پر ہونے والے مظالم کو بیان نہ کروں تو شاید یہ بحث مکمل نہیں ہوگی. بیوی ایک موقع پہ دربار تشریف لے گئی, اس غصب خلافت کے مقابلے میں احتجاج کیا. اس سے زیادہ سنگین معاملہ اس وقت آیا جب یہ خلافت دربار پر پہنچے, بیوی کے گھر پر پہنچے اور بیوی کے گھر پر پہنچ کر کہا کہ ہمیں علی سے کہنا ہے کہ علی باہر آئیں اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بیعت کریں. اگر علی اور خلفاء کے تعلقات اچھے تھے تو گھر کو جلانے کی دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ پہنچے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں. امیر المومنین گھر کے اندر تشریف فرماتے, بیوی نے کہا کہ علی گھر سے باہر نہیں آئیں گے اور یہ میرا گھر ہے, علی گھر کے اندر ہے اور وہ باہر نہیں آئیں گے. کہا کہ اگر وہ باہر نہیں آئیں گے تو ہم دروازہ توڑ دیں گے, ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. سید نے فرمایا کہ گھر میرا گھر ہے, تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے. اور بیوی کے اس جملے کے پیچھے ایک حقیقت تھی کہ تمہیں پتہ ہے رسول خدا 6 مہینے تک اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیک یا اہل بیت النبوہ. تم کو پتہ ہے, ان کو پتا تھا. کہا کہ ہاں گھر آپ کا گھر ہے, اور گویا رسول خدا سب کچھ کہتے تھے لیکن ہم پھر بھی جلائیں گے. کہا تمہیں پتا ہے کہ میں دروازے کے پیچھے موجود ہوں تب بھی دروازہ توڑو گے؟ کہا ہم پھر بھی دروازہ توڑیں گے. گویا بیوی نے سارے اعترافات لیے تاکہ کوئی چیز یہ کہنے کے قابل نہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا دروازے کے پیچھے کون ہے, ہم نے یوں ہی دروازے کو دھکا دیا. بیوی نے سارے اعترافات لے لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ دروازہ کون سا دروازہ ہے, تمہیں پتا ہے میں دروازے کے پیچھے موجود ہوں. ان سب اعترافات کے بعد انہوں نے اس ظلم کو انجام دیا, اور جب دروازہ بیوی کی ذات پر گر گیا, بیوی کی اولاد طاہرہ دنیا سے رخصت ہو گئی, उस मौके पर घर के अंदर घुसे, अमीरुल मोमिनीन के हाथ को घसीटना शुरू किया। बीबी ने उस मौके पर, खुदा जानता है उस मौके पर एक औरत की हालत क्या होती है, उस मौके पर बीबी तशरीफ फरमा हुई, अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा जब तक मैं हूं मैं अली को बाहर नहीं ले जाने दूंगी। इन्होंने बीबी के हाथ पर ताजियाने मारना शुरू किए, इतने ताजियाने मारे कि बीबी का हाथ अलहदा हो गया और अमीरुल मोमिनीन को लेकर बाहर गए। इस मौके पर बीबी ने फरियाद की, वो खुद किस जख्म में मुब्तला थी, वो किस दर्द में मुब्तला थी, अमीरुल मोमिनीन पर क्या बीत रही थी, उन सब को देखते हुए सैयदा ने फरमाया कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ दूंगी, तुम्हारी नस्लें वीरान हो जाएंगी। अमीरुल मोमिनीन कायनात का हमदर्द उस मौके पर सैयदा को कहता है कि आपको कसम है आप बद्दुआ मत दीजिएगा। अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि नस्लें उजड़ जाएंगी अगर सैयदा ने बद्दुआ दे दी। खुदा जब सैयदा की दुआ को कबूल करता है तो बद्दुआ को रद्द नहीं करेगा। अमीरुल मोमिनीन अच्छी तरह जानते थे कि अगर सैयदा इस आलम तन्हाई के अंदर खुदा के हुजूर कोई फरियाद कर गई तो नस्लें खत्म हो जाएंगी, लोग मिट जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन ने सैयदा को अपने हक की कसम देकर खामोश कर दिया। सैयदा ने इस कुर्बानी को भी बर्दाश्त कर दिया। ये अमल, ये जुल्म के खिलाफ बीबी के एहतजाज की दास्तान। जन मोहतरम, हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब मकरूज हैं बीबी की इस कुर्बानी के मुकाबले, हम सब की गर्दनें झुकी नहीं है बीबी के इस एहसान के मुकाबले कि अगर वो हक को वाजे न करती तो आज नहीं मालूम कितने लोग अबू सुफियान के खानदान के सामने झुके हुए होते। बीबी ने एहसान कर दिया, लोगों के सामने हक को वाजे कर दिया, लोगों को हक को छुपाने का इम्कान नहीं दिया और उसके बाद मुसलसल कुर्बानी दी, मुसलसल इस बात पर कोशिश की कि कहीं हक के लिए मजीद दलील फराहम हो सके। दादा अमीरुल मोमिनीन से फरमाया अली मेरा जनाजा रात में उठाना और खुलाफा में से किसी को मेरे जनाजे पे आने का मौका ना देना, किसी को आने की इजाजत ना देना। इन्होंने मामले को छुपाने के लिए एक सादा सी बात कही और वो ये कहा कि चूंकि बीवी पर्दा बहुत ज्यादा किया करती थी लिहाजा कहा कि जनाजा रात में उठे। तो बीवी ने ये क्यों कहा मेरी नमाज जनाजा पे जालिमों को आने ना देना, ये क्यों कहा बीवी ने? बाद में बीवी की कब्र क्यों पिनहान हो गई? ये सब का सब बीबी की कुर्बानियां थी जो बीबी ने दी ताकि मेरे और आपके पास दलील हो, मुसलमानों के पास दलील हो, हक को पहचानने की ताकत हो। और इन तमाम के पीछे दर्स है आपके और हमारे लिए कि ऐज़ान मोहतरम, औरत का एक एहतराम, औरत के पर्दे का एक तकद्दुस है, लेकिन अगर बात यह है कि हक की खातिर आवाज उठानी है तो फिर सैयदा भी मैदान में तशरीफ लाएंगे, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी मैदान के अंदर तशरीफ लाएंगे। ये मुझे और आपको बहुत अच्छी तरह सीखना पड़ेगा ताकि हम और आप सही रास्ते के ऊपर गामजन होते हुए बीबी के इस एहसान के मुकाबले में सुरखुरू हो सके। खुदा मुझे और आपको उनके और उनकी औलाद के चाहने वालों में करार फरमाए, मुझे और आपको उनके हक के दिफा करने वालों में करार फरमाए। खुदा हम सबको अहले बैत अतहार के खादिमों में करार फरमाए, गरचे हमारा फासला 1400 साल का है, हम बीबी पर होने वाले जुल्म के मुकाबले में उनका दिफा ना कर सके, बीबी के साथ कुर्बान हो गई, लेकिन हम खुदा से दुआ कर सकते हैं ऐ पाक परवरदिगार जिन लोगों ने सैयदा पे जुल्म किया तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, तुझे दीन के तकद्दस का वास्ता, उनको बदतरीन अजाब में मुब्तला फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जिन्होंने सैयदा और उनके औलाद ताहिरा के ऊपर उनके हक को पहचानते हुए जुल्म किया उनको जहन्नम के बदतरीन मकामात में मुब्तला फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जिन्होंने सैयदा और उनके औलाद के ऊपर जुल्म किया, जानते बूझते हुए जुल्म किया, उनके मकाम को पहचानते हुए जुल्म किया, उनकी नस्लों को नीस्तो नाबूद फरमा। ऐ पाक परवरदिगार ये दुनिया मुंतजर है औलाद फातिमा की, ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, सैयद व सरदार मौला और आका इमाम आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें और हमारी औलाद को उनके जानेसारों में करार फरमा। اس دنیا سے زندگی کا اختتام سیدہ اور ان کی اولاد کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ دوستوں میں سے جو لوگ سوالات کرنا چاہیں وہ سوالات لکھ کر ارسال فرما سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ آپ کے سوالات مختصر ہوں اور ٹو دا پوائنٹ ہوں تاکہ انشاءاللہ ان کے مفید اور مناسب جواب دیے جا سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. لکھا ہے کہ خلفائے اول اگر بی بی کے سامنے وراثت کی دلیل پیش کرتے ہیں تو انہوں نے ازواج رسول کو ان کے حجرے کیوں دیے تھے؟ ان کا احتجاج صحیح ہے. وہ یہ کہ اگر رسول خدا کی وراثت کا حق ان کی اولاد کو نہیں مل سکتا تو ازواج کو کیوں ملا تھا؟ ان کی بیویوں کو کیوں دیا گیا تھا؟ اور ان میں بہت سارے راز ہیں، بہت سارے راز ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے عورتوں کے لیے چار دیواری کو پسند فرمایا، اس لیے انہیں کسی بھی موقع پہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے. جیسے عاشور کے واقعے کے بعد جو ریلی نکلی اس میں خواتین شریک ہوئیں، یا قدس میں نکلنے والی ریلی، کیا خواتین ان ریلیز وغیرہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر معاملہ یہ ہے کہ حق کی خاطر آواز اٹھانی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خود نمائی کا پہلو نہیں ہے، دوسرا کوئی پہلو نہیں ہے، تو یہ شرکت کرنا عبادت میں شامل ہے. پھر یہ شرکت کرنا عبادت کے اندر شامل ہے کہ مسلمان مومنہ خاتون پردے کے اندر مکمل حجاب کے ساتھ ایک خاص ضرورت کے تحت کہ جو حق کی خاطر آواز اٹھانا ہے میدان کے اندر تشریف لائیں اور تمام تر تقدس اور احترام کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف تشریف لے جائیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو سوالات لکھ لیے گئے ہیں وہ پہنچا دیجئے. ایک ایک کوئی آدمی ذمہ داری لے رہے وہاں سوالات دیتا رہے اور بعد میں اکٹھے ایک ساتھ جمع کر کے پہنچا دیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے. انہوں نے وصیت کے بارے میں کچھ سوال کیا ہے اور کتاب کا نام پوچھا ہے، لیکن میرے خیال میں میرے واضح نہیں کیا پوچھا ہے. یہ دوبارہ لکھ دیجئے، وصیت کے بارے میں جو سوال ہے اس میں کتاب کا نام بتائیے. مجھے نہیں پتا سمجھ میں آ رہا کہ کون سی وصیت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں. لکھا ہے کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں اکثر پاکستان اور اس سے باہر تشیعوں پر ظلم کے خلاف احتجاجات ہوتے ہیں، لیکن خواتین کی خاطر خواہ تعداد شریک نہیں ہوتی. کیا اس زمانے میں مومنات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں؟ بالکل ذمہ داری ہے. کیوں ذمہ داری نہیں ہوگی؟ دین اسلام کے اندر اصول آفاقی ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ذمہ داری تھی اور جس کی خاطر لوگوں نے کچھ قربانیاں دیں اور پھر کچھ وقت آئے جب وہ ذمہ داری ختم ہو جائے. وہ اصول ہونے چاہیے. اگر ہاں یہ ہے کہ ریڈیز اصول کے تحت نکلنے چاہیے، ضابطوں کے تحت نکلنی چاہیے، ریڈیز کے اندر خواتین کی شرکت کا ایک خاص بندوبست ہونا چاہیے، اس کو ایک خاص طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں علیحدہ. لیکن ایک اصولی معاملہ ہے، وہ یہ کہ آیا مومنات حق کی خاطر آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ تو ضرور آواز اٹھائیں، ان کی آواز میں طاقت ہے اور ان کے اس میدان میں آنے کو ہم ایک قربانی سمجھتے ہیں، ایک ایثار سمجھتے ہیں، معاشرے تک آواز پہنچانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا اس کو مناسب طریقے سے استعمال کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہر ہفتے وہ روڈ پر تشریف فرماؤ تو اس کا وقار ختم ہو جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اس طریقے سے ہو کہ اس ذریعے کو بہت کیلکولیٹڈ استعمال کیا جائے اور ایسا ہو کہ جب وہ تشریف لائیں تو پھر اتنی بڑی تعداد میں ہوں اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ ہوں کہ دنیا اس کے اوپر توجہ دینے پہ مجبور ہو جائے. لکھا ہے کہ جب گھر کا دروازہ جلایا مولا خاموش کیوں رہے. ہم خاموشی کسے کہتے ہیں اور احتجاج کسے کہتے ہیں؟ اگر خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے آواز نہیں اٹھائی تو مولا نے آواز اٹھائی. اگر خاموشی کا مطلب یہ کہ مولا نے شمشیر کیوں نہ اٹھائی تو بہت واضح سی بات تھی. اگر امیر المومنین شمشیر اٹھاتے مخالفین کے سامنے امیر المومنین کو شہید کرنے کا سادہ سا بہانہ فراہم ہو جاتا کہ علی نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے شمشیر اٹھائی. اور ایک افسوسناک پہلو ہے یہاں پر، ایک عجیب پہلو ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین کے ساتھ دینے والے کتنے تھے. یہ عجیب پہلو ہے، علی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، امیر المومنین تنہا تھے. یعنی مسلمانوں کی اس موقع پر غفلت کا یہ عالم تھا کہ جس نے پوری زندگی اسلام کی خاطر قربانی دی، جب اس پر ظلم ہوا تو کسی مسلمان نے اس کا ساتھ نہیں دیا. لہٰذا ہمارے پاس کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جب سیدہ کا دروازہ جلایا جا رہا ہو تو اصحاب کھڑے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم دروازہ نہیں جلانے دیں گے، کوئی نہیں آیا ساتھ دیں گے. اس کا مطلب یہ کہ امیر المومنین تنہا تھے. اگر شمشیر نکالتے تو وہی ہوتا کہ جو سید الشہداء اور مولا ابو الفضل عباس کی شمشیر کے مقابلے میں لوگوں نے کیا. یہ پتھروں کی بارش کرتے، امیر المومنین کو زخمی کرتے، اور جس طریقے سے مسلم بن عقیل اور سائر مجاہدین اسلام کے ساتھ کیا جاتا تھا اسی کام کو امیر المومنین کے ساتھ انجام دیتے. امیر المومنین نے تمام تر طاقت اور توانائی کے باوجود شمشیر نہیں نکالی تاکہ دنیا کے سامنے مظلومیت کو ثابت کرے، اس مظلومیت کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرے. اگر آج ہم اور آپ ہوتے اور امیر المومنین شمشیر نکال چکے ہوتے اور اس مقابلے کے دوران شہید ہوئے ہوتے تو حکام وقت کیا کہتے؟ حکام وقت کہتے کہ ہم علی کے گھر پر آئے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، انہوں نے شمشیر نکالی اور مقابلہ شروع کیا، اس مقابلے کے دوران نہیں معلوم کس کے بار سے علی شہید ہو گئے. آج ان کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں ہے کہ سیدہ کیسے شہید ہوئے. آج یہ امیر المومنین اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی کا حصہ ہے کہ ایک موقع پر جب بی بی اس حالت میں تشریف فرما دیں اور امیر المومنین کو فریاد کے لیے پکارتی ہیں تو امیر المومنین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں سیدہ یہ جو آپ کے والد کی نام کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی خاطر علی خاموش ہے، اس کی خاطر علی خاموش. کتنا شبیہ ہے یہ جملہ چوتھے امام کے اس جملے سے جس میں دشمن نے پوچھا کہ اے فرزند حسین کون کامیاب ہوا، اور چوتھے امام نے فرمایا کہ ہمارے نانا کے نام کی گواہی دو گے تب ہم پوچھیں گے کون کامیاب ہوا. علی اور اولاد علی نے مظلومیت کے ذریعے سے نبی اکرم کی نام کو دنیا کے اندر محفوظ رکھا. کوشش کیجئے کہ غیر متعلق سوال نہ ہو. لکھا ہے کہ کیا خلفہ کا پلان پہلے سے طے شدہ تھا کہ ایک غمزدہ ہو کر پیپر سائن کرے اور دوسرا پھاڑ دے؟ ہم نہیں کہہ سکتے آیا پہلے طے شدہ منصوبہ تھا یا کہ نہیں اتفاقاً ایسا ہوا، لیکن کم از کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس حد تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کی تھی وہ محض تقریر کے ذریعے سے حق دے دے، یہ ناممکن تھا. ایک عوامی دباؤ تھا جس نے اس کو حق دینے پہ مجبور کیا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق واقعا پہنچ گیا تو میری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اس خاطر وہ سخت آدمی اندر آیا اور اس نے اس حق کو بی بی سے دوبارہ چھین لیا. تو شاید طے شدہ منصوبہ نہ ہو، وہ بی بی کی اس حرکت کے سامنے غافل ہو گئے ہوں اور بی بی کے اس کام کے مقابلے میں کہ جس میں عوام بیدار ہو گئی تھی وہ دب گئے ہوں، لیکن فوراً ایک اور سازش کر کے اپنی اس کمزوری کو مکاری کے ذریعے سے پورا کرنے کی کوشش کی. لکھا ہے کہ اہل سنت برادر سے دیٹ دیر ور ناٹ اینی ڈورز ان دیٹ ٹائم ان دا ہاؤسز آف مدینہ سٹی، واٹ از دا ریئلٹی؟ ریئلٹی ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے، کتب روایات کے اندر موجود ہے، امیر المومنین کے فضائل کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ امیر المومنین کے دروازے کو بند کیا تھا یا نہیں کیا تھا. سب چیزوں کی کتابوں موجود ہیں. یہ کہیں گے مدینے کے گھروں میں دروازے ہی نہیں تھے, اس کے خلاف متعدد جوابات موجود ہیں. تو پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی ساری روایات غلط ہونی چاہیے. اس کا مطلب جتنی بھی روایات کے اندر آیا کہ نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا یا نبی کے گھر پر دروازہ کھٹکھٹایا گیا, وہ ساری روایت مصنوعی ہونی چاہیے. پھر اس کا مطلب ہے مزخرف لوگوں کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہے. لکھا ہے اس فاطمہ کے علاوہ اور کن اصحاب کو کف زمین کے طور پر دی گئی, ان کے نام بتائیں. ہاں, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کن لوگوں کو رسول خدا نے تحفتاً زمین دی ہوگی. رسول خدا کے حصے میں ایک زمین کا ٹکڑا آیا تھا, وہ انہوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا. ایک سے زیادہ ٹکڑا ان کے پاس تھا ہی نہیں, اور جو ٹکڑا تھا انہوں نے اپنی اولاد کو دے دیا تھا. اس کے علاوہ ان کے نام کا کوئی اور ٹکڑا نہیں تھا. ہاں, خیبر کے موقع پر زمینیں بہت تقسیم ہوئی تھیں, خیبر کے موقع پہ بہت زمینیں تقسیم ہوئی تھیں. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک روایت ایک دفعہ دیکھی تھی جس میں امیر المومنین اپنی ایک زمین سے واپس آ رہے تھے, اور ایک آدمی تھا وہ بھی اپنی زمین سے واپس آ رہا تھا, اور امیر المومنین نے اس آدمی کو تھوڑا ناراض دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, کیوں اتنے پریشان ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس زمین سے عاجز آ گیا ہوں. وہ اس کو خیبر میں تحفے میں ملی تھی. کہنے لگا میں اس زمین سے عاجز آ گیا ہوں, میں اس زمین سے پریشان ہو گیا ہوں. فرمایا کہ کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا اس میں ہوا بہت چلتی ہے, اور ہوا چلنے کی وجہ سے میں اس میں زراعت نہیں کر پاتا. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں کتنے میں ملی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ جب خیبر کے موقع میں مجھے تحفے میں ملی تھی, جب وہ زمین مجھے ملی تھی تو اس کی قیمت اتنی تھی. تو امیر المومنین نے پوچھا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہنے لگا میں اتنے میں ہی بیچنے کو تیار ہوں چونکہ میں اس زمین سے عاجز آ گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو زمینیں اسلام کی طرف سے ملی تھیں, لیکن رسول خدا کے حصے میں جو ٹکڑا آیا تھا وہ انہوں نے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے کیا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امیر المومنین کا احترام ختم نہیں ہو سکتا, جبکہ آپ نے خود کہا کہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے. میں صاف صاف کہوں گا مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں سے امیر المومنین کا احترام ختم نہیں ہو سکتا. منافق کبھی امیر المومنین کا احترام نہیں کرے گا, منافق کبھی احترام نہیں کرے گا, مطمئن رہیے گا. اور منافقوں سے عزت مت مانگیے گا. ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین ولکن المنافقین لا یعلمون. منافق کبھی امیر المومنین کا احترام نہیں کرے گا. لکھا ہے اہل بیت پراپرٹی سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے, اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے زمینیں آباد کر کے بےحد آمدنی حاصل کی. ہاں, آپ دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیے. امیر المومنین نے زمینیں آباد کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس زمین سے اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو اونچا کیا؟ نہیں. وہ پہلے بھی جو کی روٹی کھاتے تھے, حاکم بننے تک جو کی روٹی کھاتے تھے. انہوں نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو کبھی اونچا نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا ان تمام زمینوں کو آباد کر کے؟ سب زمینوں کو آباد کیا اور اپنی زندگی میں مسلمانوں پہ وقف کر دیا. اب میں ایک بات عرض کروں گا, ہم میں سے کسی میں طاقت ہے کہ کوئی یہ کام کرے کہ میں صفر سے شروع کروں, ایک دکان آباد کروں, دوسری دکان, تیسری دکان, چوتھی دکان, کارخانہ لگاؤں, اپنی اولاد کو ایک ایک دکان دوں اور کارخانہ مسلمانوں پہ وقف کر دوں؟ ہم میں سے کوئی یہ کام کیوں نہیں کر لیتا؟ اسلام میں ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی, تو سیدہ نے ام الایمن کو بطور گواہی کیوں پیش کیا؟ چونکہ بی بی چاہتے تھیں کہ منافقین کا نقاب ان کے چہروں کے اوپر سے آشکار ہو جائے. وہ جانتی تھیں ام الایمن, ام ایمن کون ہے. ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن وہ خاتون تھی جنہوں نے رسول خدا کو ان کی گودی کے زمانے سے پالا ہوا تھا. بی بی چاہتی تھی دنیا کو بتائیں کہ دیکھو یہ غیر ہیں, میں وہ ہوں جو ام ایمن کے ساتھ ہوں, میں وہ ہوں جو رسول کی گویا ماں کے ساتھ ہوں. رسول خدا سے اپنے تعلق کو واضح کرنا چاہتی تھی, رسول خدا سے اپنے رشتے کو آشکار کرنا چاہتی تھی. بی بی جانتی تھی اگر میں چار مردوں کی گواہی دے دوں گی تب بھی یہ غاصبین قبول نہیں کریں گے. اس خاطر بی بی نے اس عمل کو انجام دیا. میں نے عرض کیا بی بی کا کام سمبولک ہے, بہت سمبولک ہے, علامتی کام کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو ہوشیار کریں. ہدق کا مطلب کیا ہے؟ ہدق باغ کا نام ہے. سوال یہ ہے کہ لکھا ہے کہ خلیفہ اول و دوم کے حق میں رسول کی ان حدیثوں کا کیا کہیں گے کہ جو کئی جگہ لکھی ہیں, اس لیے ان دونوں خلفاء پر یہ الزام جھوٹا ہے بقول ان کے. اور اگر یہ لوگ ایسے ہی تو کیا رسول کو پتہ نہ تھا کہ جو انہیں ساری زندگی اپنا اتنا قریب رکھا؟ رسول خدا نے ابو سفیان کو اسلام لانے کے بعد بھی دور نہیں پھینکا تھا. ابو سفیان کی دشمنی تو بہت واضح تھی. اگر رسول خدا رحمت للعالمین تھے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کسی کو اپنی ذات سے دور نہیں کریں گے. انہوں نے حتیٰ عبداللہ بن ابی کو جو منافقین کا سردار تھا اس کو بھی اپنی ذات سے دور نہیں کیا تھا. تو صرف یہ کہ رسول خدا نے اپنے دربار سے باہر نہیں نکالا. رسول خدا نے بہت کم لوگوں کو اپنے دربار سے نکالا. رسول خدا ہمیشہ سب کو قبول کر لیا کرتے تھے. ہاں یہ مسئلہ کہ ان کے بارے میں جو احادیث لکھی ہیں ان کا کیا ہوگا, تو اس کا تو بہت سادہ سا طریقہ کار ہے. وہ یہ کہ کچھ احادیث ان کے حق میں ہیں اور کچھ احادیث ان کے مخالفت میں جا رہی ہیں. اب خود طے کر لو کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. اگر رسول خدا نے یہ کہا ہے اور صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں کے اندر لکھا ہے کہ جس سے فاطمہ خوش ہے اس سے میں خوش ہوں اور جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں, اور پھر خود صحیح مسلم صحیح بخاری کہتی ہے کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور وہ ان دونوں سے ناراض تھی, باقی معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے. باقی معاملے کو آپ خود سوچیں. اور رسول خدا کی کیا وہ روایت نہیں ہے کہ میرے نام پر جھوٹ گھڑا جائے گا؟ کیا یہ موجود نہیں ہے ہمارے لیے؟ یہ سب کچھ موجود ہے, پھر کیا مشکل ہے؟ لکھا ہے ایک روایت کے مطابق عورتوں کو کم از کم باہر نکلنا چاہیے. تو آج کل کے زمانے میں تو ہمیں دن میں بہت باہر نکلنا پڑتا ہے. اگر ضرورت ہو, واقعی ضرورت ہو اور اس کی کوئی شرعی وجہ موجود ہے آپ کے پاس, تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اسلام وہ دین نہیں ہے جو اس عورت کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا اپنے کسی حکم کی وجہ سے. لیکن محور وہی ہے, ضرورت, واقعا ضرورت ہونی چاہیے. یعنی ایک عورت نامحرم کو اپنی آواز بلا ضرورت سنائے یہ اسلام پسند نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا. لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت سنائے, تو میں نے آپ کی خدمت میں مثالیں عرض کی, اگر ضرورت کے تحت سنائے تو قبول ہے. ہاں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم اہل سنت بہنوں کو روایت کے مطابق کچھ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس وقت موجود تھے جو آپ اتنے کنفرمیشن کے ساتھ بولتے ہیں؟ تو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں کیا آپ رسول خدا سے خود سیکھنے کے لیے بیٹھے تھے؟ وہ نمازیں بھی آپ نے روایتوں سے سیکھی ہیں, وہ عبادات بھی آپ نے روایتوں سے سیکھی ہیں. رسول خدا کے اوپر حضرت جبرائیل تشریف لائے, قرآن نازل ہوا, تو کیا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ بھی سب کا سب آپ نے اس نسل کے اوپر منتقل ہوتے ہوئے سنا ہے اور سیکھا ہے. تو جب معاملہ ادھر سے قبول کیا تو یہاں سے کیوں نہیں قبول کیا؟ دو تین کوشچن موضوع سے باہر تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیے, باقی کوشچن ماشاءاللہ اچھے تھے اور اس موضوع کی طرف توجہ تھی. ایک بار پھر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا عمدہ انشاءاللہ ان تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے. منتظمین جنہوں نے کوشش کی ان کو سیدہ کے حق کے صدقے میں جزائے خیر نصیب ہو انشاءاللہ, اور ہمیں اور آپ کی اولادوں کو اور ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی سعادت نصیب کرے. ایک بار پھر خدا سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. درود بھیجے گا محمد وعلى محمد.